أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرتين. سورة مائدة آيات نمبر 11.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أي إيمان والو، الله تعالى نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے.
وَلَقَدْ
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذکروا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ اے مومنوں یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی. اِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. ان یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کی، جب ایک قوم تم پر حملہ ور ہونے چاہتی تھی، تم سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور وہ تم سے نہیں لڑے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی متقبل توکل لوگوں کو، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ مجھے نعمت کا کہہ رہا ہے. اب یہ اس کا جو پس منظر ہے یہ ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جب حضور گئے تھے ہم عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کو لے کے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور وہاں ایک کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو جائے اور مسلمانوں کو شکن، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، تو عمرے کے نیت سے جا رہے تھے. ایک گروپ نے آپ پر صحابہ پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو حضور کے پاس لایا گیا، حضور نے ان کو معاف کر دیا. اس کا پس منظر یہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں، اب مجھے اس کو اپنے لیے سمجھنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہم تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں تم پر، اگر تم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، تو تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک یقین ہونا چاہیے ہمیں، اور ہم ہر وقت اللہ سے ہم ڈرتے رہیں، تو ہمارا یقین اللہ پہ ہونا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور اس طریقے کا ایمان لاؤ جیسے لانا چاہیے، تو پھر تمہیں مجھ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس آیت کو ہم لیں اور سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ. عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بے عزتی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، محبت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی انسان میرے ہاتھ میں ہو یا کسی انسان کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اگر کہیں سے کوئی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور کوئی مجھے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. حالانکہ ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے مومن کو، یہ مومنوں کے لیے، مومن کو، کہ وہ اپنی طرف دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، اپنی نیت کو دیکھے، اپنے طریقہ کار کو دیکھے کہ وہ کس نیت سے زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ ایمان لایا ہے تو وہ کس بیس پہ ایمان لایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. جب اگر ہم غلطی کریں گے, ہم کوتاہی کریں گے, اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے, ظاہر ہے ہمیں تو تکلیفیں آئیں گی, ہمیں تو مصیبتیں آئیں گی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے گا. اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترکی والوں کو جھنجھوڑا, تو اسی طرح ہمیں بھی جھنجھوڑے گا کسی نہ جس شکل میں بھی اللہ چاہے. ہم یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر بھی زلزلے آئیں گے یا طوفان آئیں گے یا کوئی اور نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس شکل میں ہمیں جھنجھوڑتا ہے. ہمیں ذرا سی کسی اور سے تکلیف پہنچ جائے, ہمیں جو آج کل ہم تکلیف میں ہیں نا, ہم ڈپریشن میں, ہم تکلیف میں ہیں نا, تو کیوں ہے یہ؟ تو پہلے مجھے اپنے پہ نظر ڈالنی چاہیے, اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا اللہ کو میں نے لے لیا, اللہ کو میں جانتی ہوں, اللہ کے حکم کے مطابق میں زندگی گزار رہی ہوں, میں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ہے, میں نے اللہ کو لے لیا, اللہ اور رسول کے راستے کو لے لیا. کیوں کہ مجھے تو خامخواہ لینا ہوگا اگر میں چاہتی ہوں جنت, اگر میں چاہتی ہوں سکون, اگر میں چاہتی ہوں دنیا میں عزت, اگر میں چاہتی ہوں دنیا میں راحت سکون, تو مجھے تو اللہ کو لینا ہوگا. اگر میں اللہ اور رسول کو کے راستہ نہیں لوں گی تو پھر وہ عزت اور ڈپریشن اور پریشانیاں وہ تو آ کے رہیں گے, ہاں خامخواہ آئیں گے. اچھا اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب وہ جو نیک لوگوں پہ آتی ہیں, ہاں نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ نیک لوگوں پہ بھی آئے گی, لیکن نیک لوگوں پہ جو اگر سیم ایک ہی تکلیف ایک نیک مومن پہ آئی اور ایک اللہ کے نافرمان پہ آئی, تکلیف ایک ہی ہے لیکن اس کے لینے کا, اس کے برداشت کرنے کا, اس کا فیل کرنے کا طریقہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں کہ وہ جو مومن ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہوگا, وہ اللہ کو جانتا ہوگا, وہ اللہ کی, اور وہ مومن جو ہے وہ فوراً اپنی طرف دیکھے گا, اپنے گریبان میں منہ ڈالے گا, دیکھے گا کہ میں کہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کر گئی جس کا یہ رزلٹ آیا. کیونکہ ہر بات ہر چیز کا تو رزلٹ ہے, اور اسی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. تو میں جب تک اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالوں گی تو مشکل ہے, میں دوسروں پہ بھی تھوپتی رہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. خود تو دیکھیں, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. میں اگر اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گی, اللہ کو نہیں پہچانوں گی, تو میں مومن کی فہرست میں نہیں آ سکتی, میں ایک عام مسلمان کی فہرست میں آؤں گی. عام مسلمان کی فہرست میں آؤں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف چل رہی ہوں. اب جب میں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف چل رہی ہوں تو میں کون ہوں؟ میں کافر ہوں, میں مشرک ہوں, میں اللہ کی نافرمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کر رہا ہے مومن سے, تو پہلے تو ہمیں وہ مومن کی صفت سمجھنی چاہیے اور یہ مومن کی کوالٹیاں پیدا کرنا چاہیے اپنے میں, تو پھر کہیں جا کے ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کر سکتے ہیں. تکلیف بھی آئے گی وہ بھی نعمت ہے, مصیبت آئے گی وہ بھی نعمت ہے. کیوں کہ رب کی طرف سے آئی ہے, محبوب کی طرف سے آئی ہے, جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے ہر چیز میں. تو جب میں مومن بنوں گی تو مجھے یہ نقطے سمجھ میں آئیں گے. ابھی تو میں ایک عام مسلمان ہوں, بلکہ ایک گمراہ مسلمان ہوں, ایک نافرمان مسلمان ہوں, ایک کفر کی حالت میں مسلمان ہوں. نام میرا مسلمان رکھ دیا گیا, باقی کا کام تو میرے اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے. میں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں. ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے, کیوں کہ یہ دنیا ہے کمانے کی جگہ اور آخرت ہے نتیجے کی جگہ. تو اگر اس دنیا میں جس طریقے سے بھی میری زندگی گزرے گی, اس کا نتیجہ مجھے قبر میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ, یقین لاؤ اللہ کی ذات پہ. اور جس نے جو ایمان لیا ہے, جو اللہ پہ یقین لیا ہے, اللہ کو پہچان لیا. اچھا اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے, مقصد کیا ہے. میری پیدائش کا مقصد دنیا نہیں ہے, میری پیدائش کا مقصد دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں, میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ ہے. تو جب تک میں اس طریقے سے نہیں سوچوں گی, اپنے کو میں بدلوں گی نہیں, اپنے ذہن کو, اپنے سوچوں کو, اپنے طریقہ کار کو غور و فکر نہیں کروں گی, تو میں مومن نہیں بن سکتی. میں ایک عام مسلمان ہوں گی, اور ایک عام مسلمان جو اللہ کا نافرمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے, قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے, وہ دوزخ کے گڑھے میں جائے گا. تو اس دوزخ کے گڑھے سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے. دنیا کی کتنی بھی سختیاں آ جائیں, کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں, کتنی بھی ذلت آ جائے, قیامت کے دن سے بہت کم ہے. قیامت کے دن سے بہت کم ہے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے, یہ دنیا دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اب مجھے ہر وقت ہر لحمہ آخرت کی تیاری میں گزارنا ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا آخرت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے کرو, نفلیں پڑھو, روزے رکھو, حج عمرے کرو. نہیں, یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو نہیں کہا. مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز دیے فرض, اور اللہ تعالیٰ نے 1 کے روزے دیے, 1 دیا اگر طاقت ہے, نہیں تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم صبح سے شام تک جو زندگی گزار رہے ہو, جو معاملات کر رہے ہو, جو کھا رہے ہو, پی رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, تعلقات, رسم و رواج, جو کچھ ہے اس کو میری مرضی کے تابع لے آؤ, قرآن اور سنت کے تابع لے آؤ. تو پھر ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو سکیں. تو پھر ہم پہ کوئی دست راضی نہیں کر سکے گا, تو پھر ہمیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکے گا, تو پھر کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکے گا, کوئی پہ ہمیں شکست نہیں دے سکے گا, پھر ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے, پھر ہمارے لیے کوئی پریشانی, بڑی سی بڑی تکلیف پریشانی کی, ڈپریشن کی وجہ نہیں بنے گی. وہ جتنا بڑی تکلیف آئے گی, جتنی بڑی مصیبت آئے گی, وہ مجھے اللہ کے قرب کی طرف لے کے جائے گی. اب یہ نقطے سمجھانا تو میں سمجھا دوں, لیکن جب تک ہم اپنے پریکٹیکل طور پہ نہیں آئیں گے تو یہ نقطے میرے اوپر نہیں کھل سکتے. میں کتنا بھی فلسفہ آپ لوگوں کو بتا دوں, اس کا سمجھ میں تو نہیں آئے گا. مجھے تو عمل کر کے کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری ہے. ٹھیک, تو پھر مجھے عمل دکھانا ہے. مجھے اپنا وہ اللہ اور رسول سے جو اپنا اللہ اور رسول کا عشق دکھانا ہے, یعنی اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی میں ڈھالنا ہے, اپنی مرضی کو ختم کرنا ہے اللہ اور رسول کی, تو پھر میں مومن بنوں گی, تو پھر مجھے اللہ پہ توکل آئے گا, تو پھر میں مومنوں کی فہرست میں شامل ہوں گی. نہیں تو میں جیسے عام لوگ ہیں, جیسے یہود اور نصارہ ہے, جیسے مشرک ہے, اسی طرح میں بھی ہوں. اسی لائن میں اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا. بالکل, تو ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا, اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا.
اچھا, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا, پھر میں نے ان کے 12 سردار مقرر کیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, پھر میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, اگر تم نے نماز کا نظام قائم کیا, وہ آتے تم زکوٰۃ, زکوٰۃ کا نظام قائم کیا, وہ آمن تم بے رسولی, اور تم نے رسولوں کی مدد کی, وہ اس تو منہم, اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی, وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, اور تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا, لَوْكُ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اگر تم نے اللہ کو قرض دیا تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری تمام گناہ معاف کر دوں گا, تمہاری بدحالی دور کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر فمن کفر بعد ذالک, اس کے ایمان لانے کے بعد اگر تم کافر ہو گئے, منکم فقط ضل سوا سبیل, تو تم نے اپنی سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں چلے گئے. اب یہ دیکھیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے. یہ بنی اسرائیل, جس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی, مرتبہ دیا تھا, تمام پیغمبر ان میں بھیجے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو ہم پیغمبر بھی دیے, اپنے احکامات بھی دیے, لیکن انہوں نے نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. ایک کو یہودیوں کو مغضوب علیہ اور ایک کو ضالین کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم ہو, یعنی محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی وعدہ لیا ہوا ہے. اچھا, یہ وعدہ کیا, ایک تو پہلا جو وعدہ ہے جب ہم ہماری روحوں سے لیا تھا, الست بے ربکم, ہم نے کہا تھا, اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب, تو ہم نے کہا قالو بلا, آپ ہمارے رب ہیں. ایک وہ وعدہ ہے, ایک کلمہ جو میں نے پڑھ لیا یہ بھی وعدہ ہے, اب اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہوگا. اچھا, اب جب اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہوگا تو کیسے کرنا ہوگا, کس طریقے سے کرنا ہوگا, کلمے کا معنی کیا ہے, اس کی گہرائی کیا ہے, اس کو سمجھنا کیسے, اس پہ عمل کیسے کرنا, اس تمام سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. تم پیغمبر, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے وقت کے اماموں کو بھیجتا رہے گا, بھیجتا رہے گا, اللہ کہہ رہا ہے میں بھیجتا رہوں گا. بارہ سردار, سردار مطلب امام, رسول بھی ہے اس میں, رسول کا لفظی معنی پہنچانے والا, اللہ کا میسج پہنچانے والا, نبی نہیں ہو سکتا, رسول ہو سکتا ہے. اچھا, یہ قیامت تک یہ امام آتے رہیں گے. اب ہمیں ان کا کہنا, جب ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, یعنی ان سے ہم اپنا کنیکشن جوڑ لیں گے, اسی لیے جوڑیں گے کہ ہم کلمے کے معنی کو سمجھیں, اپنے کو پہچانیں, اللہ کو پہچانیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں, قرآن کے نقطوں کو سمجھیں, سنت کے نقطوں کو سمجھیں, اور اس کے مطابق اس قابل ہوں کہ اس پہ عمل کر سکیں, اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کو ہم لے سکیں. یہ اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے پھر, اور طریقہ کار کیا ہے, یہ اب وہ وقت کا امام ہے, وہ ہمیں بتائے گا. وقال اللہ انی معکم, اللہ کہتا ہے جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا, یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ جائے گا, تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا, اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, سب تو نہیں جڑے ہوئے, تو یہ ہم اس لحاظ سے جڑنا نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا تو کی جتنی نعمتیں ہیں, جو کچھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. کافر, مشرق, یہود, نصارہ, سب کی قسمت میں جو جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لکھا ہے وہ ان کو ملے گا. یہ ہے ایمان کی دولت, یہ ہے اللہ کو پہچاننے کی دولت, یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی دولت, یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دولت. تو یہ اماموں کے ذریعے سے ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا, یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, وہ اب ہمیں طریقہ بتائیں گے. کیا؟ اقیم الصلاۃ, نماز کا نظام قائم کرنا. اب جب تک, اب اس وقت عد الصلاۃ, سب نماز پڑھیں, ساری مسلمان قوم نماز نہیں پڑھ رہی, سب پڑھیں. کوئی مومن ہے, کوئی مسلمان مومن قوم, امت ہے یا قوم ہے یا کوئی نہیں ہے. نماز تو سب پڑھیں, مسجدیں بھری ہیں, جمعے میں مسجد بھری ہوتی ہے, رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے, کدھر ہے نماز کا نظام. یہ کہ ایک جماعت کی نماز کی اہمیت, پھر پاکی, دل کی پاکی, اخلاق کی پاکی, جگہ کی پاکی, لباس کی پاکی, ڈسپلن, وقت کی پابندی, لوگوں سے ہمدردی, صفائی, لوگوں سے اچھی طرح ملنا جلنا, خیال, یہ کافی چیزیں اس میں آتی ہیں. پورا ایک نظام ہے یہ, اس کے تحت یہ ایک جماعت بنتی ہے. جس جماعت میں نماز کا نظام صحیح نہیں ہوگا, وہ جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی. نماز ہمیں ایک چیز نہیں سکھاتی, بہت چیزیں سکھاتی ہے. ہمیں نرم دلی پیدا کرتی ہے, ہمارے دل کشادہ کرتی ہے, لوگوں کی محبت آتی ہے, لوگوں کی خدمت آتی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا نظام. اب زکوٰۃ کا نظام آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے, یہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے. اچھا, اس میں ایک تو مالی زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ ایک تو وہ والی جو نصاب والی زکوٰۃ ہے, یہ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہے. یعنی ہر وقت آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو ہم تو پریشان ہو جائیں گے, ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ضرور ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ زکوٰۃ تو ہم نے دے دی, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اور ایک یہ ہوتا ہے نیت پہ, یہ ہوتا ہے جذبے پہ, یہ ہوتا ہے اللہ اور رسول سے کی محبت میں. ہم ہر وقت جب دیتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو کہا ہے وہ سچ ہے. اللہ مجھے کہتا ہے کہ میری راہ میں اگر تم ایک روپیہ خرچ کرو گے میں تمہیں 100 دوں گا, ایک دو گے میں 100 دوں گا, 100 دو گے 200 دوں گا, 200 دو گے 700 دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن میں وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں. اب اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اب دوسرا سوال ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم مجھے دے رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو. اب کس پہ خرچ کرو؟ جہاں اللہ چاہتا ہے. ہم ایک تو ہم اپنی مرضی سے جو خرچ کر رہے ہیں وہ تو خرچ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے دیکھ لیں کیا نکلتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کو جان کر, اللہ والوں سے جڑ کر, اللہ کی رضا کے خاطر جو کچھ بھی دیں گے, جتنا بھی خرچ کریں گے, اس میں نقصان نہیں ہے. اس میں آپ کی اللہ سے کنیکشن بڑھتا جاتا ہے, آپ اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر آپ کے دل سے دنیا کی محبت, پیسوں کی محبت, یہ تمام اہمیت ختم ہوتی چلی جاتی. دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے, اولاد کی محبت, یہ اس تمام چیزوں کی دنیا کے لحاظ سے ہر چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ اس کی جگہ اللہ کا کی محبت اور عشق آ جاتا ہے, اللہ پہ یقین آ جاتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین آ جاتا ہے, آخرت پہ یقین آ جاتا ہے. تو آپ وہ بندہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ تو 24 گھنٹے خرچ کرتا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں, آپ لوگ صحابہ کا دیکھیں. چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے وہ نبی تھے, لیکن آپ صحابہ کا دیکھیں, کوئی موقع ایسا نہیں آیا جو آپ لوگوں نے ذرا سے بھی پیچھے ہٹے ہو. بڑھ چڑھ کر آپ نے دیا. جب بھی حضور نے کہا اس کے علاوہ بھی بڑھ چڑھ کرتے تھے. اچھا, تو پھر اللہ کہتا ہے اور من تم بے رسولی, اپنے رسولوں کی مدد کرو, ان پر ایمان لاؤ. ان پر ایمان, اب ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ یقین رکھو, جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ ہے ایمان. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم تو کسی چیز سے فائدہ نہیں, ہم اپنے وقت کے امام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے کیوں؟ مجھے یقین ہی نہیں ہے تو میں اس پہ, مجھے اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے, یقین نہیں ہے جبھی تو میں یہ رشوت لے رہی ہوں, جبھی تو میں دھوکہ دے رہی ہوں, جبھی تو میں سود کھا رہی ہوں, جبھی تو میں رزق میں چیزوں میں ملاوٹ کر رہی ہوں, مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے. تو یہ یقین کیسے ہوگا؟ یہ یقین اللہ والوں سے جڑنے کے بعد یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. یہ سب اندر کی چیزیں, اندر سے انسان چینج ہوتا ہے. لیکن پہلے اسے یقین کرنا ہوگا کہ یار, میں جس سے جڑا ہوں, جو میرا استاد ہے, جس سے جڑا ہوں, وہ اللہ سے کنیکٹ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہے. وہ اسی طریقے سے بتا رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں بتا رہا, وہ قرآن و سنت ہی کی بات بتا رہا ہے, وہ اللہ رسول ہی کی بات بتا رہا ہے. تو پھر ہمیں شک نہیں آئے گا, پھر ہم کمزور نہیں پڑیں گے, پھر ہمیں خطرے محسوس نہیں ہوں گے, پھر ہمیں ڈر محسوس نہیں ہوگا, ہم بے دھڑک آگے بڑھیں گے. ان کا حکم آیا, بے دھڑک ہم آگے بڑھیں گے. پھر اللہ کہتا ہے وَعَزَّزْتُمُوهُمْ, ان کی مدد کرو. اب ان کی مدد, رسولوں کی مدد کرو, اللہ کہہ رہا ہے وقت کے امام کی مدد کرو. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام چلانا ہے, دین اسلام کو پھیلانا ہے. صحابہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو انصار نے کیسے مدد کی, یہ آپ لوگ مثال موجود ہے. تو ہر موقع پہ یہ اسلام کی بلندی کے لیے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے خرچے کی ضرورت ہے. تو وہ اس جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اللہ کہتا ہے اس کی مدد کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَقْرَضْتُهُمْ اللَّهَ, اللہ کہہ رہا ہے قرضاً حسنا, اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنا دو. اب اللہ کو کیا قرض حسنا کی ضرورت؟ اب دیکھیں یہ اتنے ایک ایک نقطہ اس میں آ گیا اور صاف کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنا دو. اب یہ اللہ تعالیٰ میں سے قرض حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرض دیا ہے وہ واپس کیا جائے گا, منافع کے ساتھ واپس کیا جائے گا, یہ قرض حسنہ کا. اب اللہ تعالیٰ میں سے مانگ رہا ہے قرض حسنہ. اچھا کیوں مانگ رہے, کس کے لیے مانگ رہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے مانگ رہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے, پیسے کی محبت نہ آئے, کسی چیز کی سوائے میری محبت کے تمہیں اور تمہارے دل اور دماغ میں کوئی محبت نہ ہو, کوئی دنیا کی چیز تمہارے دل اور دماغ میں نہ گھسے. تم ہر وقت 24 گھنٹے تم میری طرف متوجہ رہو. تم ہم اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ جب ہی رہیں گے جب ہم نیت بنائیں گے اور اس کی رضا میں لگیں گے, جب ہی ہم اس کی طرف متوجہ رہیں. اس وقت تو ہم اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم نے جب تک ہم اپنی خواہشات میں لگے رہیں گے ہم دین اسلام کو نہیں سیکھ سکتے. ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا, ہر ایک کو دین اسلام کو پھیلانے کی ڈیوٹی ہے. تو وہ اپنے حیثیت اپنے اس کے مطابق وہ دین اسلام کو پھیلائے گا. یہ تو نہیں کہ صرف نماز روزہ گھر میں کر کے بیٹھ گیا اور برائی دیکھ رہا ہے, لوگوں کی ہم زیادتیاں دیکھ رہا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا, اسلام کی باتیں نہیں, اللہ اور رسول کی بات لوگوں تک نہیں پہنچا رہا. تو اس میں ہم ضرورت ہے. پھر اللہ کہتا ہے اگر تم اس طرح کرو گے جیسے میں نے حکم دیا ہے, کیسے؟ عقیم الصلاۃ, آت الزکات, امام کی مدد, ایمان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور قرض حسنا دینا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں میں کیا کروں گا؟ لا اکفرن انکم سیئاتکم, میں تمہارے گناہوں کو, تمہاری غلطیوں کو, تمہاری لرزشوں کو ختم کر دوں گا, تم پر سے بدحالی ہٹا دوں گا. اب بدحالی مالی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی ہوتی ہے, ذہنی بھی ہوتی ہے, روحانی بھی ہوتی ہے, یہ ساری بدحالیاں دور ہو جائیں گی. اور پھر تمہیں اللہ پہ یقین آ جائے گا, تمہیں اپنے وقت کے امام پر یقین آ جائے گا, تمہیں وہ نور مل جائے گا جس کے ذریعے سے تم, جس کی روشنی میں تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوگی. یہ خرچ جو کر رہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہوگی, یہ جو خدمت کر رہے ہو اس کی حقیقت بھی معلوم ہوگی, جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہوگی, زکوٰۃ دے رہا ہو, جو وقت کے امام کی مدد کر رہے ہو اس کی حقیقت بھی سب معلوم ہو جائیں گی. لیکن خلوص پیدا کرنا ہے, خلوص اور نیک نیتی, ایک اللہ کی رضا اللہ کو پانے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اب یہاں جنت ہے, جنت کا لفظی معنی ہے باغ. اب نہروں کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ ایک جہاں نہر بہتی ہے وہ علاقہ سرسبز ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی جنت ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے نہ کبھی آ سکتا ہے, لیکن اللہ نے کہا 100% صحیح ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس کے باوجود, یہ سب کچھ جاننے کے باوجود, ایمان لانے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود تم نے کفر کیا. اب کفر کا مطلب ہے کہ تم نے میرے کہنا نہیں مانا, میری آیتوں کو جھٹلایا, تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائی, تم نے صبح سے شام تک اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, تم اپنی مرضی سے گزار رہے, تو یہ کفر ہے. تو اللہ کہتا ہے بعد ذالک منکم فقد ضل سوا سبیل, تو پھر یہ ہوگا کہ تم اتنی دور گمراہی میں چلے جاؤ گے کہ واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی جس جب پھر وہ تو شک و شبہ آتے جائیں گے نا. اب یہ کیسے دوری کا کیا مطلب ہے؟ دوری کا یہ مطلب ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتی ہوں تو مجھ سے وہ اچھا اور برا کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جس وقت جیسا مسلمان ہم مسلمانوں میں ہیں, جس طریقے سے اس وقت ہماری قوم میں ہے, جس طریقے سے ہمارے لیڈروں میں ہے, تو اب احساس ختم ہو گیا. ہر غلط, ہر جو کام کر رہے ہیں ان کو صحیح نظر آ رہا ہے, وہ صحیح سمجھ رہے اس کو. تو یہ ہے وہ دوری اللہ سے. اور اب وہ جو آدمی کہے کہ میں صحیح ہوں تو وہ کیا اپنے کو ٹھیک کرے گا؟ جو آدمی کہے کہ میں صحت مند ہوں وہ اپنا کیا علاج کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو یہ وہ دوری ہے کہ آپ کی سمجھ میں پتھر پڑ جائیں گے, اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا, آپ کی سمجھ ختم ہو جائے گی, آپ اپنے ہی کو ٹھیک سمجھیں گے, اپنے کو صحیح سمجھ, اپنے عمل کو صحیح سمجھیں گے. تو پھر جو اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ کیا اس لیے اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ وہ کس کو مانے گا؟ وہ تو کسی کو, وہ تو نہ پیغمبر, یہی مسلمانوں کا اس وقت حالت ہے کہ نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں, نہ پیغمبر کو مانتے ہیں, نہ وقت کے امام کو مانتے ہیں. ہم کیوں ٹھیک ہیں؟ ہم صحیح اسلام, ہم اسلام, ہم مسلمان ہیں اور ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہماری حالت ہے. اسی اس میں ہمیں اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے, ہم یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, چلے یہ کب ہوگا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.